أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ابھی جیسے کہ آپ لوگوں نے سورہ رحمان کی عباد الرحمن والی آیتیں سنی، ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا ٹاپک عباد الرحمن پر ہی ہوگا. یہاں پر ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کر لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عمل ہی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر و مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، جبکہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ یہاں پر دراصل سورہ فرقان کی ان آیت کو عباد الرحمن یا عباد الرحمن والی آیت کہا جاتا ہے، اور یہ آیتیں بہت مشہور ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاپک درس قرآن پر انہیں آیتوں کا رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان میں تقریباً 13 صفات کو 13 کوالٹیز کو جمع کیا گیا ہے، اور بات کی شروعات جو کی گئی ہے عباد الرحمن سے کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کفار مکہ نے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے کہ وہ جانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس میں نام آیا قرآن میں رحمان کا تو کہنے لگے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، تو کہا اس لیے یہاں پر شروعات کیا کی گئی، اسی لفظ سے شروع کیا گیا کہ رحمان کے بندے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، انہیں رحمان کی طرف کی ہے۔ یہاں پر چاہتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو آگے جو کوالٹیز بتانی تھی، جو صفات بتانی تھی بندوں میں، ان صفات کو بتانے کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رحمان کا جو صیغہ ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، یعنی بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو چونکہ آگے جو کوالٹیز آ رہی ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ یہی لفظ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی نسبت کہ اللہ کے بندے یا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، یعنی ویسے تو سارے بندے اللہ تعالیٰ کے، ہم جانتے ہیں نا کہ جتنے بھی اول سے لے کر آخر تک جتنے دنیا میں لوگ پیدا ہوں گے وہ کس کے بندے ہیں، چاروں ناچار وہ اللہ ہی کے بندے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ نان مسلم ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ بندوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نہیں اس میں ملا رہے ہیں بلکہ کچھ خاص لوگوں کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ، ہمارے سب بچے ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے سب بچے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بچہ ماں کو اور باپ کو، والدین کو، سبھی بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے کوئی ایسا ایکسٹرا کام کرتے ہیں، ایسی آپ کی ایکسٹرا خدمت کرتے ہیں، اتنا آپ کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات پیار سے کہنے کو دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، اس طرح سے۔ تو جب اگر ہم خاص طور سے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی تو میرے لیے کرتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ حالانکہ سارے بچے کس کے ہیں، آپ کے ہی ہے، لیکن جو بچے نے زیادہ خدمت کی، جو بچہ زیادہ فرما بردار ہے، جو بچہ بہت زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، تو آپ خاص طور سے اس کا جب ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے، میری بیٹی یا میرا بیٹا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے ایسے چنندہ بندوں کو بتا رہا ہے، چنندہ بندوں کو لے کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے یا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ خاص بندے کون ہوتے ہیں، جو خاص اللہ کے بندے ہیں، جن میں کیا کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں۔ اب یہاں پر عام لوگ نہیں ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کیٹیگری الگ کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ جو رحمان کے بندے ہیں، چونکہ رحمان کے بندے ہیں، رحمان سے نسبت ہے ان کو، تو ان کے اندر رحم ہی رحم ہوتا ہے، ان کے اندر سختی نہیں ہوتی، ان کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی، ان کے اندر روڈنیس نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کوالٹی، پہلی صفت، پہلے رحمان کے بندوں کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی کہ نرم چال۔ اور جو عباد کا لفظ ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، الناس بھی کہہ سکتے تھے، مسلم بھی کہہ سکتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن عباد کہ بندگی میں، بندے میں جو بات آتی ہے کہ وہ اور کہیں آ ہی نہیں سکتی۔ جب اگر محبت سے کہنا ہو تو پھر جب محبت سے ذکر کیا جاتا ہے تو میرے بندے، میرے غلام، میرے فرما بردار۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلی کوالٹی کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا اثر جو انسان کے اوپر ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی صلاحیت دیتا ہے، تو سب سے پہلا اثر اس کی چال پر ہوتا ہے کہ اس کی چال بدل جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ایک متکبر شخص جو ہوتا ہے اس کی چال الگ ہوتی ہے، ایک جو مجرم شخص ہوتا ہے یا ہنڈا یا بدماش قسم کا شخص جو ہوتا ہے اس کی چال الگ ہوتی ہے، اور ہر قسم کے لوگوں کی چال الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال اکڑ والی چال نہیں ہوتی، وہ اکڑ کر گردن اکڑا کر نہیں چلتے یا زمین پر زور زور سے پیر مار کر نہیں چلتے، بلکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر فرق کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر ہونن کا لفظ آیا ہے، ہونا کا لفظ نہیں آیا. ہونن کا مطلب ہوتا ہے کہ چال بہترین ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول کی چال بتائی جاتی ہے کہ آپ ایسا چلتے گویا نشیب کی جانب اتر رہے ہوں، یعنی آپ کی چال تیز ہوتی تھی، اتنا تیز چلتے تھے آپ اور سینہ آپ کا اٹھا ہوا ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ بالکل مریضانہ چال نہیں آپ چلتے تھے کہ جس کو دیکھ کر یہ سب سمجھا جائے کہ یہ شخص مریض ہے یا بیمار شخص ہے. تو ہونن کا لفظ آتا تو پھر ہوتی تھی کہ مریضانہ چال، یعنی بالکل جھک کر چلنا، کمزوری دکھا کر چلنا، وہ نہیں کہا گیا، بلکہ ہاں پر زبر ہے. ہونن کا مطلب ہوتا ہے کہ پختگی تو ہو چال میں، یا پھر ایک وقار ہو، ایک عزت ہو چال میں، لیکن تکبرانہ چال نہ ہو. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے کہ ایک شخص ان کے زمانے میں اسی طرح سے مریضانہ چال چل رہا تھا، بہت ہی جھک کر اور مریض قسم کی چال چل رہا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو یا مریض ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں عاجزی اختیار کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ سیدھا چلو اور تیز چلو، اور آپ نے کہا کہ ورنہ درے سے وہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے وہ آپ کو وہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تیز چلو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری والی چال جو ہوگی کہ جان بوجھ کر لوگوں کو دکھا کر عاجزی اختیار کرنا، وہ غلط ہو جائے گا. ہاں لیکن تکبر نہ ہو چال میں. تو اس سے سب سے پہلے ہم کو ملتا ہے کہ تکبر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ تکبر کا اپوزٹ کیا ہے، پھر عاجزی، یا پھر اچھے اخلاق کا پابند ہونا. مسلمان اور مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں لوگوں کو دیکھ کر اس میں روڈنس نہیں پیدا ہوتی، وہ منہ نہیں پھیرتا ہے، گردن نہیں اکڑاتا ہے، بلکہ وہ ان سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا سراہی کو، کہ بہت ہی اچھی مجھے مثال لگتی ہے ہمیشہ، جو ایک شیر کی صورت میں ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. سراہی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم سراہی کو الٹاتے ہیں تب پانی بھرا جاتا ہے گلاس میں یا جام میں، تو جب وہ جھکتی ہے تو کیا کرتی ہے، وہ دیتی ہے، ورنہ بغیر جھکائے ہم اس میں سے پانی نہیں نکال سکتے. تو ایک عاجزی جو ہوتی ہے انسان میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جھکے گا تو تب اس میں جو ہے وہ کچھ فائدہ دے سکے گا لوگوں کو. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روڈ لہجے والے ہوتے ہیں یا جو لوگوں سے گردن اکڑا کر بات کرتے ہیں، یا لوگ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، لوگ خود ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے نا، کہ ہم کو کچھ اکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کریں گے، اللہ کی خاطر جھکیں گے، اللہ کی خاطر بندوں سے تعلقات بہتر بنائیں گے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود بخود اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا فرمائیں گے. تو پھر ہمیں اکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جو یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. پہلی کوالٹی تو یہ ہو گئی کہ نرم چال چلتے ہیں. دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، بحث و مباحثے پر اتر آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. اور یہاں پر مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ سلام کا مطلب یہ نہیں کہ السلام علیکم کہہ کر گزر جانا، بلکہ اس سے تو کیا ہوگا، فساد اور بھڑک جائے گا نا، سامنے والے سمجھیں گے کہ تو ہم اگنور کر رہے ہیں. یہاں پر خاطر کہ یہاں پر سلام کا مطلب ہے سلمہ، اور سلمہ کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والی بات کہہ کر گزر جانا، یعنی کوئی ایسی بات، افہام و تفہیم والی بات کہنا جس کی وجہ سے وہ بحث میں سمٹ جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں بحث سے کیا ہوگا، وہاں بحث سے انا تو جگائی جا سکتی ہے کسی شخص کی، لیکن اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا. اور یہاں پر جاہلون کا لفظ آیا ہے کہ جاہل ان سے ٹکراتے ہیں. تو جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، بلکہ جاہل کا مطلب یہ کہ ہو سکتا کوئی ذی علم لوگ ہوں گے، کوئی باذوق لوگ ہوں گے، لیکن کیا ہوگا کہ ہو سکتا کہ کسی معاملے میں الجھ جائیں، بحث کرنے لگے، تو اگر علم والے لوگ بھی الجھ جائیں تو کیا کرتے ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں ہیں. جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ابو جہل کیا وہ جاہل تھا؟ نہیں. اس زمانے میں جب مکہ میں صرف 7 لوگوں کو، یا کہا جاتا ہے کہ 16 لوگوں کو صرف لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو اس میں سے ایک ابو جہل بھی تھا. اس کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کنیت کیا کہلائی، یا اس کا لقب کیا کہلوایا وہ اپنے نام کو، کہ ابو جہل، جہالت کا باپ. کیوں؟ کیونکہ وہ آرگیو کرتا تھا، یا پھر وہ صحیح بات کو سمجھتا نہیں تھا. تو لہٰذا جب ان سے جاہل ٹکراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے سلامتی کی بات کہہ کر ان سے گزر جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑا, جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑا, یعنی حق پر ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بحث سے بچنے کے لیے جھگڑا چھوڑ دیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں گھر کی, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو اب جب بحث ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بحث مباحثہ کس لیے ہوتا ہے کہ سامنے دونوں فریق مانتے نہیں ہیں, دونوں فریق اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں, یہ کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے اور سامنے والا کہتا ہے میری بات صحیح ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب کوئی جاہل ان سے بحث و مباحثے پر اتر آتا ہے تو وہ اس کو بحث کو وہیں رکھتے ہوئے وہ آگے گزر جاتے ہیں کوئی سلامتی کی بات کر کے. اور آپ نے دیکھا نا بحث سے کیا حاصل ہو سکتا ہے, کچھ ہوتا ہے حاصل بحث سے, وہ آتا ہے نا کہ فالتو عقل مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ تھی ہی نہیں, کیونکہ زبردستی عقل کا دیا کہ سب ضائع ہو رہا ہے, ہماری بات چیت ضائع ہو رہی ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, لہٰذا بحث مباحثے کو چھوڑ کر آگے گزر جایا جائے. اکثر جو ہوتا ہے بحث کس پر ہوتی ہے زیادہ تر, آپ دیکھیں نماز کے تعلق سے نا, ہاتھ اوپر رکھنے پر, نیچے رکھنے پر, رفع الیدین پر, یا پھر اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں گردن کا مسا کرے نہ کرے, تو ایسے وقت الجھا ہی نہ جائے کسی سے, بلکہ کیا کیا جائے خاموشی سے گزر جایا جائے. پھر تیسری کوالٹی ان کی یہ بتائی جا رہی ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, بہت ہی پیاری آیت ہے یہ, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فرض نماز کا ذکر نہیں آیا ہے, حالانکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, فرض نماز پسند ہے, اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یبیتون, کہ وہ اپنے رب کے حضور یبیتون رات کے اوقات میں سجدا وقیاما اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جب قیامت کے دن کسی سائے کے سوا کوئی اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, تو جو سات لوگ اس میں بتائے گئے ہیں تو اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ تنہائی میں یا رات کے اوقات میں اٹھ کر جس نے اللہ کو یاد کیا یا سجدہ اور قیام کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے. وہ آتا ہے نا, کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے تنہائی کا وقت ہوتا ہے, کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا, کسی کو دکھانے کا ڈر نہیں ہوتا, تو رحمان کے خاص بندے جو ہوتے ہیں, عام لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ خاص بندوں کی بات کی جا رہی ہے جو بہت اسپیشل ہے, ان کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بہنے والا آنسو, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا. تو تنہائی کے اوقات میں انسان کو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, اور مجھ سے جو چیز ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے بندہ ہونے کے ناطے, وہ چیز وہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے, تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سوائے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں حائل ہوتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ تہجد کو, یہ تہجد کے تم پابندی کرو, یہ تہجد کے پابند رہو, کیونکہ یہ تم سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگوں کا شیوا رہا ہے, یعنی وہ لوگ بھی تہجد پڑھا کرتے, تم سے پہلے جو متقی گزرے ہیں یا نیک لوگ گزرے ہیں ان کی بھی عادت کیا تھی کہ وہ تہجد گزار تھے. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے خاص طور سے تاکید فرمائی ہے کہ تہجد کی پابندی کرنا چاہیے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ان کے بارے میں سورہ سجدہ میں, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ ان کی پیٹھیں, جو نیک بندوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں, یعنی ان کو دن بھر کی عبادت, پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے کے بعد ان کو ایک کہنا چاہیے کہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتا, ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ ہم سے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے راز و نیاز کرنی تھی وہ کافی ہو گئی ہے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے قیام اور سجدے میں راتیں گزارتے ہیں. تو یہ تہجد کی وجہ سے خاص طور سے ہم دیکھیں کہ تہجد کا وقت بہت ہی زیادہ پرسکون وقت ہوتا ہے, اور اس کا لطف اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم خالص اللہ کے لیے اٹھیں اور اللہ کے یعنی گڑگڑائیں اللہ کے آگے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کی صفت کہ وہ لوگ راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتے ہیں, یا استغفرون بالاسحار, کہ وہ رات کی گھڑیوں میں استغفار کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ استغفار کیوں کرتے ہیں, جبکہ وہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, جبکہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں, جب فرائض پڑھتے ہیں, فرائض کا اہتمام کرتے ہوں گے تبھی تو تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو, اور غلطی ہو گئی ہو تو اس وجہ سے وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لربہم سجدا وقیاما, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ بڑا ہی بڑا برا مستقر اور مقام ہے. اب اتنی نیک کام کرنے کے باوجود کی اکڑ نہیں ہوتی ان میں، غرور و تکبر نہیں ہوتا۔ جب جاہلوں سے الجھتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو عبادت غرور میں مبتلا نہیں کرتی، بلکہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ان عبادات میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اور ان کو عبادت کے ذوق میں وہ مبتلا نہیں ہوتے اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، اگر ہم فرض کی پابندی کریں، اس کے باوجود بھی ان کو معلوم ہے کہ ہماری صرف یہ عبادت ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ یعنی جنت میں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا، بلکہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں ہم جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ اور ان کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کو غرور اور تکبر نہیں آتا اپنی عبادتوں پر، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ کچھ سیکھ لیں، یا ان کو بہت زیادہ علم وغیرہ آ جائے، یا بہت عبادت گزار ہو جائیں، تو وہ دوسروں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنا بھی کچھ کر لیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، جب آپ اتنی زیادہ تہجد میں لمبی لمبی آپ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور لمبے قیام ہوتے تھے آپ کے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ عائشہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت کرنے کے باوجود بھی ان میں غرور نہیں آتا، دوسروں کو وہ تحقیر کی نظروں سے نہیں دیکھتے، دوسروں کو ذلیل نہیں سمجھتے یا کمتر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا سب سے پہلا جو ہماری جو اندر خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے ہم کچھ اچھے ہو گئے، ہم کچھ بہتر ہو گئے، اور دوسرے ان لوگوں کو تو کچھ نہیں آتا۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ غرور نفس پیدا نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائس کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے، یعنی پھر ان کو جس کو اپنے اس پر عبادت پر غرور اور فخر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دوسروں پر زبان دراز کرتا ہے۔ تو عباد الرحمان ایسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے ہر کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنی ہر عبادت کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے کہ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ پھر جو خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ دونوں کے بیچ ہوتا ہے، یعنی نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے فقیہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اعتدال کی راہ اختیار کرے، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرے، یعنی نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل سے کام لے، یعنی افراد اور تفرید کے درمیان وہ معتدل راستہ اختیار کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فضول خرچی کیا ہے، یہاں پر اسراف کا لفظ آیا ہے۔ ایک اور جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک تبذیر کرنے والے، یعنی فضول خرچی کرنے والے، شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جائز کاموں پر کر رہے ہیں، شادی بیاہ کرنا کہ جائز کام نہیں ہے، یا کسی کی بھی خوشی کرنا، یا موت پر، یا شادی پر، یا بچے کی پیدائش پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جائز کاموں میں کریں، یہ تو کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی۔ تو اس کی تفصیل انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اسراف کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، دوسرا گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، اور تیسرا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا لیکن دیاکاری کے طور پر۔ تو یہ تینوں کس میں آ جائیں گے؟ اسراف میں آ جائیں گے۔ اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اسراف کا مطلب ہے کہ جائز کاموں پر خرچ کرنا لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کے معنی ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، جیسے شادی کے موقع پر راگ و رنگ کی محفل، شراب میں، یا گناہ کے جو بھی کام ہے، تو وہ تبذیر میں آ جائے گا، کیونکہ اس میں شیطان کے بھائی کہا گیا اس میں نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسراف اور تبذیر، یعنی فضول خرچی، دونوں بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں، چاہے وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی کیا کرنا ہے، ایک کنٹرول کرنا ہے ہمیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اخبار میں ایک رپورٹ آئی تھی، اردو ٹائمس ہے، بامبے سے نکلتا ہے، اس میں رپورٹ آئی تھی کہ صرف ممبرہ میں، چونکہ ممبرہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، صرف ممبرہ میں ایک سال کا انہوں نے سب اندازہ لگایا، اور انہوں نے سب رپورٹ حاصل کی، ایک سال میں جو ممبرہ میں ایک شادی خانے کا انہوں نے وہ جو اندازہ لگایا، تو ایک شادی خانے پر پورے سال بھر میں 5 لاکھ کا وہ لوگوں نے پے کیا، یعنی صرف وہ پے کیا اس کا کرایہ، اور اس کے علاوہ جو سیٹنگ تھی دلہا دلہن کے لیے، جو کھانا تھا اور کپڑا تھا، وہ خرچہ الگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر سال بھر میں مسلمانوں کا خرچ دیکھا جائے صرف ممبرا کے علاقے میں سارے شادی خانوں کے تو 5 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے. اتنا لوگ خرچ کرتے ہیں. اور آپ نے ابھی صرف کل ہی کی بات ہے بچیاں, آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ 12 کا فیئر ویل ہونے والا ہے, لڑکیوں نے 22,000 کی ساڑیاں خریدی ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ صرف فیئر ویل کے لیے 22,000 کی ساڑیاں خریدی جا رہی ہے, تو آپ اس میں اندازہ لگائیے کہ دلہن کے لیے کتنا نہیں خریدتے ہوں گے. اور 50,000 کہتے ہیں, 50,000 کا شرارہ تو بہت ہی معمولی ہوگا, یعنی ڈریس بھی اب 1,00,000 کا ہو گیا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اب اگر کسی سے کہا جائے تو کہیں گے تو جائز ہے شادی بیاہ کرنا, کہ شادی میں بھی خرچ نہیں کریں گے تو کہاں خرچ کریں گے. لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے, جائز میں بھی کیا ہو رہا ہے, حد سے تجاوز ہو رہا ہے. تو یہ سب اس کی پوچھ ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ہے ان ساری چیزوں کی پوچھ ہوگی. اور ایک اور چیز جو ہمارے یہاں پر جو اسراف کیا جاتا ہے کہ شادی کی پیکنگ میں زبردستی کے وہ اندر موتی اور بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی بری طرح وہ پیکنگ کھلتی ہے شادی کے بعد, کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے, اور وہ سارے موتی جتنے پیک کیے تھے اس کے اندر, کتنے پیسوں کا وہ سامان آیا تھا, وہ سب سامان کیا ہوا, بیکار گیا. بلکہ اس سے بہتر تو تھا کہ اس کی جگہ اور 2-3 ڈریس آ جاتے تھے جو پہننے کے تو بھی کام میں آتے, سارا جو شو کا سامان تھا وہ تو سب پھینکنے میں گیا. تو یہ سب کس میں آ جائے گا, اسراف میں آ جائے گا. ایک اور جگہ ایک تفسیر میں کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنی ضرورت ہے ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کی اس سے زیادہ خرید لینا. اور آپ دیکھیں کہ اکثر ہم خواتین کا جو ہمارے جو کہنا چاہیے کہ ہماری جو ذہنی ہماری سوچ ہے وہ کیسی ہے کہ ہم جاتے ہیں زبردستی, وہ لوگ صرف ایک شو کے لیے, صرف اٹریکشن کے لیے کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری یا بائی ٹو گیٹ ون فری, اور وہ چیز کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور ہم کیا کرتے ہیں زبردستی سے بیکار ردی چیز گھر لے آتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ہم کو. 2 ریال کی دکان میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ صرف 2 ریال کی تو دکان ہے, لیکن آپ بتائیں کہ کتنی چیزیں وہاں سے کتنی آتی ہیں, بیکار کی چیزیں آتی ہیں. بہت دیکھ کر سوچنا, کیونکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دیا ہے اس کی ہمیں پوچھ ہوگی. حدیث میں آتا ہے نا, وہ حدیث ہم نے سب نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. کون کون سے سوال ہیں؟ عمر کہاں گزاری, جوانی کن کاموں میں لگائی, اور تیسرا کیا ہے, مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا, اور پھر آخر میں ہے کہ علم جو ملا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. تو جب تک یہ سوالات کے جوابات نہیں دیتے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم آرام سے کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ آتا ہے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تم کیا کرو, وہ رشتہ داروں پر خرچ کرو. ایک دفعہ ایک صحابی نے انفاق کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنا سب کچھ انفاق کر دینا چاہتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ صدقہ اتنا کرو اور ایسا نہ ہو جاؤ کہ بعد میں تم خود محتاج ہو جاؤ. یعنی صدقہ اگر کرنا بھی ہے تو اتنا کرنا ہے کہ بعد میں کم از کم ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائے. تو اس کو اللہ کے رسول نے زیادہ پسند فرمایا ہے. تو اسی لیے اسراف سے بچنے کے لیے کہا گیا, کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ اسراف کرتے رہیں گے اس سے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوگا اور شکر گزاری بھی نہیں آئے گی, اور ہم کہیں گے کہ ہمارا کمایا مال ہے ہم خود خرچ کر رہے ہیں یا ہم اپنی جائز ضروریات پر خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ جو بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں, ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے, اور بخل اس کے اپوزٹ میں ہے. بخل کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو یا جائز کام ہو یا نیکی کے کام ہو وہاں پر خرچ نہ کرنا, یہ بخل ہو جائے گا. جیسے کہ کسی سے محبت, اللہ کی محبت کی خاطر تحفے تحائف دینا, اور تحفہ دینے کو وہ مایوس وہ سمجھے کہ جیسے اس کی جان پر چٹی پڑ گئی, یعنی وہ اس کو ایک جرمانہ سمجھے, یا اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو وہ کیا ہو جائے گا, بخل ہوگا. تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. پھر یہاں پر وہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو عرب کے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ عام تھی جب وہ لوگ ایمان جس وقت وہ لوگ لا رہے تھے, کہ اللہ کے سوئے کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ عرب کا معاشرہ ان ساری چیزوں میں بالکل ڈوبا ہوا تھا, کہ شرک حرام یعنی کسی جان کو قتل کرنا اور زنا, یہ 3 کام ان میں اتنے زیادہ عام تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے اسلام آیا کیسے بدل گئے وہ لوگ. 2 حدیثیں ہمیں اس معاملے میں ملتی ہیں, ایک سہل بن سعد اس کے راوی ہیں اور ایک ابو ہریرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے پچھلے گناہوں کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا جو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, بلکہ یہاں تک آتا ہے ایک اور حدیث میں زیادہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ نیکیوں کو گناہوں میں اللہ تعالیٰ کیسے بدلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جب بھی ان کو گناہ یاد آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا. جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا جو گناہ ملے گا اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ بڑا رہے گا الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ پھر بھلائیوں سے بدل دے گا. تو یہی بھلائیوں سے بدل دے گا مطلب ان کے گناہوں کو بھی کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. پھر جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اب یہاں پر مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, پچھلی آیت تو وہ تھی جو مسلمان بنے تھے یعنی جو ایمان لے کر آئے تھے, ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دے گا. یہاں پر مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اور جو کوئی توبہ کرے گا اور عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نیک کام کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نیک بندوں کی صفت بتائی تھی کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہوتے ہوں گے کہ جو چوری کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ جو نیک کام کرتے رہتے ہیں جو ہر کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بتائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سید الاستغفار سکھایا گیا ہے اس کی فضیلت کیا بتائی گئی کہ جو صبح کو پڑھے گا اور رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کے الفاظ پر غور کیا کہ وہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, کہ اس میں دراصل ساری چیز یہ بتائی گئی کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہے. تو اس سے دراصل یہ احساس دلانا ہے کہ بندہ یہ احساس کرے کہ وہ بندہ ہے اور اس کو کسی کے آگے جواب دینا ہے, اس کو کسی کے آگے جواب دہی کا احساس ہو اور یہ احساس اس کو اس بات پر بے چین رکھے کہ مجھے میرا رب کوئی اور ہے اور مجھے اس کو جواب دینا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے. اس پر ہم غور کریں کہ جتنے بھی جو توبہ کے ہم کو اذکار سکھائے گئے ہیں تو توبہ کے اذکار میں دراصل ایک بندگی کا ایک وہ ہم کو وہ بتایا گیا ہے کہ بندہ کیسا ہوتا ہے, بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے, اس کو اپنی عبادت پر یا کسی چیز پر غرور نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر مہربان ہوگا. اور آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا ان کے بارے میں, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ آپ دیکھیں کہ جب ان سے غلطی ہوئی اور وہ صرف سستی کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے, آپ دیکھیں انہوں نے کیسی توبہ کی تھی, ایسی توبہ کی جو قرآن میں آج تک موجود ہے اور اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا مہربان ہوا, 50 دن کا ان کا وہ پیریڈ تھا اور ان 50 دنوں میں ان سے کیا کیا نہیں کہا گیا, ان سے کہا گیا کہ کوئی ان سے سب ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں, انہوں نے سب لوگوں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, ان سے کہا گیا کہ بیوی کو بھی بھیج دو میں کے, انہوں نے اور آگے بڑھ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کے طلاق دے دوں تو فرمایا گیا کہ نہیں صرف بھیج دو میں کے, ان کو انہوں نے بیوی کو میں کے بھیج دیا. جو ان کے اتنے قریبی ساتھی تھے پڑوسی ان کے اور ان کے دوست تھے, جب اللہ کے رسول نے حکم دے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا تو ایک دفعہ چھت پر وہ دونوں ملتے ہیں تب بھی وہ دوست ان سے بات نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف. تو ایسی خالص توبہ انہوں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا اور ان کے اس غلطی کو معاف کیا. صرف کیا ہوا تھا ان سے, ایک جنگ میں جانے پر سستی ہوئی تھی کہ جانا چاہتے تھے, نیت بھی تھی, گھوڑا بھی تیار کر رکھا تھا, سب کچھ تھا لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے. ہم خود سوچے کہ ہم سے ایسے کتنے کام ہوتے ہیں, ہم کتنے نیک کام کرنے کا سوچتے ہیں کہ آج رات تہجد میں اٹھیں گے, کسی کی مدد کریں گے, کسی کا کچھ کریں گے اور کیا ہوتا ہے ہم وہ کام نہیں کر پاتے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے اس نیت اور ارادے کی وجہ سے جو ہم نے سستی کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ صحابہ کے عمل سے ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کیسا کرتے تھے اور کیسی ان کے اندر ایک اخلاص کیسا تھا, ان کے اندر ایک تڑپ تھی ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور دنیا میں ہی راضی کر لیں. تو یہ ہوتی ہے توبہ کہ جس کے اوپر ندامت ہو, شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. پھر وہ لوگ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں. اب یہاں پر جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, اس کے دو معنی لیے گئے ہیں, ایک تو یہ کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ کوئی بری چیز دیکھ کر وہ وہاں پر رکے نہیں رہتے, جیسے کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ لغو چیزوں پر وہ دیکھ کر اس پر سے گزر جاتے ہیں, وہاں پر اس میں انوالو نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی ناحق بات ہوگی اس کی گواہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ جھوٹی گواہی کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے, اس کے لیے اللہ کے رسول نے بہت منع کیا ہے کہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں اور اس کا منہ کالا کر کے تمام شہر میں گھمایا جائے اور پھر اس کو سزا قید کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹی گواہی دینا کیا ہے, ایک بے گناہ شخص کو گناہگار بنا دینا یا ایک گناہگار شخص کو بے گناہ بنا دینا. تو اس معاملے میں چاہے اس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو عدالتوں میں تو جا کر دینا نہیں پڑتا, لیکن یہ بھی آتا ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کے تعلق سے یعنی بات کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ جو اہم بات ہے اس کو کمتر کر دینا اور کمتر بات کو اہم کر دینا, یہ کسی کے بارے میں اتنی مبالغہ آرے سے کام لینا کہ وہ شخص ویسا نہیں ہے اور اس کے بارے میں بہت تعریفیں کر دینا, یا اگر کوئی شخص اچھا ہو تو اس کی اتنی برائیاں بیان کر دینا, تو یہ بھی کیا ہو جائے گا, جھوٹی گواہی میں آ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ ہم عدالتوں میں تو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے لیکن یہ چیزیں ہم سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا کسی کے تعلق سے مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے کہ اگر کوئی اچھا ہے تو جتنا اچھا اتنا ہی بتایا جائے, کوئی اگر برائی کسی میں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش ہو جائے. تو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. اب لغو کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لغو کیا چیز ہے, لغو کیا ہوتا ہے, ویسے ہم لوگ یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, نہیں بات چیت نہیں, فضول بیکار بات چیت, ہاں ہاں بیکار. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو لغو کے معنی آتے ہیں چڑیا کی چونچو, کوئی مطلب ہوتا ہے اس کا چڑیا کی چونچو کا. اور اسلامی جو ہے اس میں اصطلاح میں, کیونکہ لغو کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, اس میں آتا ہے کہ بے فضول بے فائدہ ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو, یعنی نہ آخرت کا فائدہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ جب لغو پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ وہاں سے شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال علماء کرام نے یہ دی ہے کہ کہیں میلہ ٹھیلا لگا ہو تو وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے, یا کہیں ایسے راگ رنگ کی محفلیں جمی ہوں تو وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی, یا جہاں پر کوئی بے فائدہ کام ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو عباد الرحمان جو ہے وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو نہ خود انوالو ہوتے ہیں نہ اپنا وہ وقت وہاں ضائع کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ لغو کاموں میں آج ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے, کیا کیا لغو کام میں آج ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, کوئی دو تین مثال آپ دیجیے. جی ہاں, بلا وجہ کے سیل جو اٹینڈ کرتے ہیں تو اتنی دور دور جا کر وہاں پر جانا. دوسرا,
کہیں شادی پہ گئے تھے,
شادی تو خیر چلے نہیں لیکن انٹرنیٹ, ٹی وی اور جتنی بھی سیریلس وغیرہ ہے سمجھے, یا انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں کہ جب ایک بار انسان بیٹھتا ہے اس کے اوپر تو اٹھ نہیں پاتا ہے. اکثر بہت سارے لوگوں کی نماز با جماعت کیوں نہیں ہو پاتی, کیونکہ جب ایک بار بیٹھے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا اور وہ ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے. بچے گیمس میں, گیمس بھی کیا ہے دراصل, آپ دیکھیں میں تو بچوں سے ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہوں کہ دراصل یہ گیمس کھیلنے کی وجہ سے مرغی کی طرح بالکل ڈم بنا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. کچھ ایکٹیو, اس سے بہتر تو ہے کہ کوئی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو, کچھ فٹ بال کھیلو, کوئی اور ایکٹیویٹی کرو, لیکن کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر یا لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کر سوائے وقت ضائع ہونے کے کچھ نہیں ہے. اس میں آپ کتنی بھی جنگیں جیت لو کہ آپ نے واقعی میں جیت لی, آپ کو کچھ آیا نہیں. تو یہ سب کیا ہے, لغویات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کو کوئی آپ میں ایبلٹی نہیں آ رہی نا, یعنی کوئی چیز سیکھ نہیں پا رہے آپ, بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے صرف گیم کھیلنے کے حد تک کمپیوٹر کو جانتے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کمپیوٹر کی کوئی چیز نہیں آتی, اگر بگڑ جائے تو اس کو سدھار بھی نہیں سکتے. تو یہ سب کیا ہے, لغویات ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ لغویات میں ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لغویات کو دیکھ کر شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں. تو اگر ہم عباد الرحمان بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, اپنی زندگی سے لغویات کو نکالنا ہوگا, اسراف کو نکالنا ہوگا, غرور تکبر کو نکالنا ہوگا, اپنا وقت صحیح کاموں میں لگانا ہوگا. کہ ہمارا مومن, آپ دیکھیں مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا. میں وہی سوچتی ہوں امام ابن القیم جوزی کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ 6 صفحات اور ایک روایت کے مطابق 16 صفحات, کہ وہ روزانہ انہوں نے اتنی اپنی زندگی میں بہت کتابیں لکھی. کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے اتنے کم وقت میں بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی. تو کیسے ان کو وقت ملا ہوگا کہ روزانہ 16 صفحات وہ لکھتے تھے, 16 صفحات یا 6 صفحات لکھے بغیر وہ سوتے نہیں تھے, اور پھر مطالعہ بھی کرتے تھے, درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے. تو یہ وقت ان کو کیسے ملا, کس وجہ سے ملا ہوگا ان کو یہ وقت, کیونکہ انہوں نے کیا ہوگا, لغویات میں وقت نہیں گزارا ہوگا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے, بہت زیادہ باتیں کرنے میں نہیں لگے رہتے تھے کیونکہ ان کو بہت بڑے بڑے کام کرنا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امام مسلم, کہا جاتا ہے کہ ان کو مطالعے کا اتنا شوق تھا, اتنا شوق تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہم جانتے ہیں نا کہ وہ اتنا حدیثوں کی کتابیں پڑھنے میں اتنا مگن تھے کہ وہ کھجوریں کھا رہے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, اور اتنی ساری کھجوریں انہوں نے ختم کر دی. پڑھتے پڑھتے ان کا ہاتھ جاتا تھا, وہ کھاتے رہتے, پڑھنے میں اتنے مگن رہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا, اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ لوگ کیسے تھے, انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, کیونکہ یہ کیا کرتے تھے, لغویات میں نہیں پڑے رہتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم ہر کام کرنے کا سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے, لیکن کیا ہوتا ہے, لغویات میں وقت زیادہ چلا جاتا ہے, اور جو گپ شپ جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس میں بھی بہت وقت جاتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا, جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزر جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اب جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات بتا کر, تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے, یعنی اس نصیحت کو کیا کرتے ہیں, سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بھی کیا ہے, اب جب ہم نے سنا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عمل کریں گے, ہم اسراف نہیں کریں گے, ہم لغویات میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور بیکار کے کاموں میں الجھے نہیں رہیں گے. پھر ان کی دعا یہ بہت پیاری ہے, جن کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ اگر بیوی ہے تو شوہر کو شوہر کی فکر ہوتی ہے, اور اگر شوہر ہے تو ان کو بیوی کی فکر ہوتی ہے. جن کو اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ ان سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے, اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کے کئی درجات ہوں گے اور ہر درجہ ایک سے ایک بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور جب وہ والدین کے لیے دعا آتی ہے تو اس میں دعا میں آتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے, یعنی اگر اولاد نیک ہوگی تو والدین سے ان کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا, اور والدین نیک ہوں گے تو اولاد کو ان سے ملا دے گا. اگر کسی کا درجہ کم ہوگا تو نیچے والے درجے میں نہیں لایا جائے گا کم درجے میں, بلکہ اگر کسی کو اونچا درجہ ملا ہے تو نیچے والوں کو اوپر پہنچا دیا جائے گا. تو یہ کب کس صورت میں ہوگا, جب دونوں بھی نیک ہوں گے, جب اولاد اور والدین دونوں بھی نیک ہوں گے. تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی, ان کو ہر لمحے فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ہماری اولاد بھی نیک ہو, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اب یہ پرہیزگاروں کا امام کیا ہے, دراصل یہاں تو دیکھا جائے تو دعا بتائی جا رہی ہے کہ ہم کو لیڈر بنا دے نیک لوگوں کا. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جاہ و منزلت کی تمنا کرنا یا کوئی عہدے مانگنا یا پیشوا بننا اس کو تو منع کیا گیا ہے, لیکن یہاں پر دراصل کیا بتایا جا رہا ہے کہ متقیوں کا امام بنا, کہ نیکی میں ہم سب سے آگے رہیں, نیکی میں ہمارا مقام سب سے اعلیٰ ہو, نیکی میں ہم سب کے پیشوا بنے, کہ ہم کو دیکھ کر لوگ نیکی کے کام کریں. آج آپ دیکھیں جتنے علماء کرام دنیا سے چلے گئے, آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے کیسے کارنامے انجام دیا, آج ہم ان کا نام لیتے ہی نہیں لیتے ہیں. جتنی تفاسیر ہیں, جتنے تراجم ہیں, جتنی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں, آج ان کا نام زندہ ہے نہیں ہے. تو یہ لوگ کون تھے, جو متقین کے امام بنے, یعنی ان کی نیکی کی وجہ سے, ان کی نیکی کو دیکھ کر دوسرے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بنیں. تو ہم بھی ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کوئی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس نیک خاتون کی طرح بنوں. تو لہٰذا ہم یہ سوچ کے ایسے کام آج سے شروع کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم کو دیکھ کر تمنا کریں کہ ہم کو دیکھ کر لوگ کیا چاہتے ہیں, ایسے بننا چاہتے ہیں کہ بچنا چاہتے ہیں. ایک کسی خاتون کا میں نے درس سنا تھا, انہوں نے بہت اچھا بتایا تھا کہ اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ جب میں محفل میں آتی ہوں تو لوگ اپنے دوپٹے درست کرتے ہیں یا پھر میوزک آن کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پورا تو نہیں کر پائیں گے, یہیں تک ختم کرتے ہیں کہ یہی دعا کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان شاء اللہ تعالیٰ, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.